يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قرآن مجید کا 13 پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات وما ابریو کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول آیا ہے کہ میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. بعض لوگوں نے اسے عزیز مصر کی بیوی کا قول قرار دیا ہے. قرآن مجید میں یہ اسلوب کئی جگہ پر ہے کہ جہاں بات بہت واضح ہو وہاں قرآن مجید میں قالا قالت یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ایک جملہ ایک شخص کا ہوتا ہے تو دوسرا جملہ جو ہے وہ بغیر کسی کنیکشن کے یا بغیر کسی اشارے کے وہ دوسرے کا ہوتا ہے. یہاں جو پچھلی آیت آئی ہے اس میں واضح طور پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے آقا سے خیانت نہیں کی. ظاہر بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے تو اپنے شوہر سے خیانت کی تھی اور ری اوپن کرنا کیس کو اس نے اوپن نہیں کیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا. لہذا یہ بلا شبہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے الفاظ ہیں اور یہ مطابق واقعہ بھی ہیں اور یہ ہم سب کے لیے ایک ہدایت بھی. عام طور پر جو چیزیں انسان کو جنسی معاملات میں غلط فہمی کا شکار کرتی ہیں وہ یا انسان کی نیکی ہوتی ہے کہ جو انسان کو اس غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں اور کوئی ایسا کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا, یا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ جو اسے زوم میں مبتلا کرتی ہے کہ میں خاندانی آدمی ہوں. دونوں پہلوؤں سے ناظرین اگر آپ غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کل کو نبی بننے والے تھے, لہٰذا نبی سے بڑھ کر متقی تو کوئی ہو نہیں سکتا. اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام اس نوع انسانی میں بیسٹ فیملی بیک گراؤنڈ کے حامل افراد میں سے تھے. ایک ایسا شخص کہ جس کا والد بھی اللہ کا نبی ہو, خود تو وہ نبی تھے ہی تھے, والد بھی ان کے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام, اور ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی, اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین بھی سلام پیش کرتا ہے سلام علی ابراہیم. وہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے, یعنی ہیومن نیچر کا حصہ ہے. جیسے اگر انسان ہے تو اسے بھوک لگتی ہے, اسے پیاس لگتی ہے, ایسے ہی اس کے اندر جنسی خواہش بھی ہوتی ہے. لیکن انسان کا اصل کمال کیا ہے کہ وہ کھاتا بھی اپنے فیصلے کے تحت ہے, پیتا بھی اپنے فیصلے کے تحت ہے, اور اسی طرح وہ اپنی جنسی خواہش کا اظہار بھی اور اس کو پورا بھی اپنے فیصلے کے تحت کرتا ہے, اپنے جذبات کے تحت نہیں کرتا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا باقی حصہ ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے امپریس ہو کر انہیں بلا لیا جیل سے اور انہیں اپنا بہت قرب عطا کیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشکش فرمائی کہ اگر آپ مجھے جو ریسورسز آف دا لینڈ ہیں ان پر ذمہ دار مقرر کر دیں تو پھر میں آپ کو یہ پیش آمدہ قحط مینج کر کے دکھا دوں گا. بادشاہ نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ راشننگ کا نظام انٹروڈیوس کروایا. اور اسی سلسلے میں جب قحط وائڈ سپریڈ ہو گیا تو دوسرے علاقوں سے بھی لوگ ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے, یہاں تک کہ ان کے اپنے بھائی جو سوتیلے بھائی تھے وہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وداؤٹ ہیونگ اینی آئیڈیا کہ جن کے پاس ہم غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں یہ یوسف ہی ہیں ان کے بھائی علیہ السلام. بہرحال حضرت یوسف نے ان کو پہچانا, انہوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سارا انٹرویو لیا کہ تم کتنے لوگوں کا غلہ راشن حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں. تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ ہم 10 بھائی ہیں, ایک ہمارا بھائی جو ہے وہ گھر پہ ہے اور بوڑھے والدین ہیں. تو حضرت یوسف نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے, میں بوڑھے والدین کو تکلیف نہیں دیتا, لیکن وہ جو بھائی ہے تمہارا جوان, اسے بہرحال حاضر ہونا پڑے گا نیکسٹ ٹائم, اور اگر تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے ان پر ایک اور احسان فرمایا کہ اپنے ملازمین سے کہا کہ اس غلے کی جو قیمت ہے یہ واپس ان کے تھیلوں کے اندر رکھ دو, تاکہ جب گھر پہنچیں تو اسے دیکھیں تو اور بھی خوش ہوں, اور زیادہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اگلی مرتبہ ضرور میرے ہی پاس آئیں. وہ اب واپس گئے اور انہوں نے ابا جان سے یہ گزارش کی کہ اگلی مرتبہ اگر آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجیں گے تو پھر ہمیں غلہ نہیں ملے گا. والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو, کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے سلسلے میں اعتماد کیا تھا؟ لیکن بہرحال جیسے تیسے بھی ہوا, وہ انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہوئے اور بنیامین کو ساتھ لے کر اگلی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بھائی کو جو پہلی مرتبہ آیا تھا اس کو اعزاز کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کان میں اسے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, ڈونٹ بری. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے, لیکن بادشاہ کے قانون میں, جس بادشاہ کے لیے وہ کام کر رہے تھے, جس کے بہت بڑے منصب دار تھے, اس کے قانون میں کسی شخص کو اپنے پاس ڈیٹین کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, الا آن کہ وہ چوری کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس پلاننگ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے, کذالک قدنا لیوسف, یوں ہم نے پلان کیا, اسکیم بنائی یوسف کے لیے علیہ السلام, اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں, جس بادشاہ کے لیے وہ کام کر رہے تھے, کسی شخص کو ڈیٹین کرنے کی کوئی پروویژن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ چوری کرے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان خود بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس سے نہ کرنا ممکن نہیں تھی, اس لیے کہ اصل میں انسان بندہ ہے اللہ کا, اس کی اصل وفاداری اللہ کے ساتھ ہے. وہ سچا بھی اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اور دیانتدار بھی اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اور جب رب العالمین نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک پلان بنا کر انہیں حکم دیا, تو اس کے لیے تو ان کے لیے اس کی کمپلائنس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. بڑے بھائی نے بہت کہا کہ آپ اس کی جگہ مجھے لے لیں, مجھے رکھ لیں اور آپ چھوڑ دیں اس کو, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ ہم چور ہی کو رکھ سکتے ہیں, کسی دوسرے کو نہیں رکھ سکتے. بہرحال وہ اپنے والد صاحب محترم کے پاس گئے اور انہیں جا کر ساری کہانی سنائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر جب یہ الفاظ آئے, یا اسفا علی یوسفا, کہ ہائے افسوس یوسف پر, تو ان کے بھائی کہنے لگے کہ ابا جان, آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں, آپ تو یوسف کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اس پر ان کی زبان پر وہ الفاظ آئے, انما اشکو بصی و حزنی الی اللہ, کہ میں اپنا غم, اپنے حال کی پراگندگی اللہ ہی کے سامنے کہتا ہوں. پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ یا بنیا, بیٹو اذهبوا, جاؤ, وتحسسوا من یوسف و اخیہ, اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, ولا تیسوا من روح اللہ, اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ انہ لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کافروں کا کام ہے. عام طور پر ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے, لیکن پھر کتنی امید ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ہدایت بھی یہاں موجود ہے کہ جب کچھ بھی انسان کو وسائل نظر نہ آئیں, پھر بھی اللہ سے امید رکھنے کا دروازہ جو ہے وہ انسان کو کھلا رکھنا چاہیے کہ کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے, کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, کوئی کلو حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب کے سامنے نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بہرحال اس مرتبہ جب وہ گئے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں, تو وہ گویا منتیں کرتے ہوئے اور صدقہ و خیرات مانگتے ہوئے گئے کہ ہمارے پاس غلہ کا پیسہ دینے کے لیے بھی, غلے کی قیمت دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, اور پلیز آپ ہم پر احسان کریں, اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی کو بھی رحم آ گیا اپنے بھائیوں پر، تو آخر انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ حل علم تم ما فعلتم بی یوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، آج تو بڑی منتیں کر رہے ہو، بڑے عقل مندی کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں یاد ہے کہ دور جاہلیت میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ کہیں یوسف تو نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوراً کہنے لگے انا یوسف، یس میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی و یصبر بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو کہ اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ سورہ یوسف کے آخر میں قرآن مجید کی کچھ بنیادی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کو مخاطب کر کے آئی ہیں، جیسے آیت نمبر 105 میں فرمایا وَقَائِم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے قریش کا، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان کی اکثریت اللہ کو مانتی بھی ہے تو شرک کے ساتھ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اور میرے ساتھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں، وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد سورہ رعد آتی ہے، سورہ رعد بھی توحید کے بڑے زبردست دلائل لیے ہوئے ہے اور رسالت کا بھی جو اصل تھیم ہے وہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ آپ کو ملے گا، اور آخرت کا مضمون وہ تو ہمیشہ قرآن مجید میں چلتا ہی رہتا ہے، خواہ وہ ذکر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ہو، خواہ وہ ذکر رسول کی رسالت کا ہو، لیکن تان جا کر بہرحال آخرت ہی پر ٹوٹتی ہے۔ آغاز بڑا زبردست ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ کتاب کی آیات ہیں اور وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی جانب سے سچ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا گیا کہ لئن سألتم من خلق السماوات والارض، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو یہ سب کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک دوسرا سوال نقل کیا جا رہا ہے آیت نمبر 16 میں، قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، قل اللہ، تم بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے۔ اور کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کا اصل پیغام اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ قرآن مجید کا اصل جو بنیادی انٹر اوپننگ آیا ہے قرآن مجید کی، وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور جو آیت قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہوئی نوئنگ کہ مکے کے لوگ قریش عرب وہ اللہ کو خالق تو پہلے ہی سے مانتے تھے، تو اس میں بھی اصل ایمفیسس اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ہے، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ رسالت کے سلسلے میں آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں، ثم اخذتهم، اور پھر میں ان کو دبوچ لیتا رہا ہوں، فکیف کان عقاب، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری پکڑ۔ پھر فرمایا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، وجعلنا لهم ازواجا وذریا، اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی، یعنی شرک کی نفی کی گئی ہے کہ وہ انسان تھے، وما کان لرسول، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے ایاتی ابھی آیا کہ وہ کوئی معجزہ لائے کوئی نشانی لائے الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے لکل اجل ان کتاب اور ہر فیصلے کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاں ڈاکیومنٹڈ ہے پہلے سے. اس کے بعد سورہ ابراہیم آتی ہے, اس صورت میں بھی سورہ رعد کی طرح رسالت کا مضمون بھی ہے آخرت کا مضمون بھی ہے اور توحید کا مضمون بھی, لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے. سورہ ابراہیم کا آغاز قرآن مجید کے ذکر سے ہوا, ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید, کہ یہ کتاب ہے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی, ہم نے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اللہ کے حکم سے. اور وہ روشنی کیا ہے؟ اللہ العزیز و حکیم کا راستہ. آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لہم, اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتے ہوئے جس کی طرف رسول بھیجا گیا تھا, لیبین لہم, تاکہ وہ ان پر بات پوری طرح واضح کر دے. اور پھر آیت نمبر 7 بہت خوبصورت, وَإِذْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور تمہارے رب کی طرف سے یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اے لوگو اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے, اور یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس کے بعد خلاصہ بیان کیا انباء الرسل کا, الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ, کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی تم سے پہلوں کی, یعنی قوم نوح قوم ہود اور قوم صالح کی قوم ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی, کوئی نہیں جانتا انہیں سوائے اللہ کے. پھر شیطان کا ذکر آیا کہ شیطان آج تو دنیا میں لوگوں کو ورغلاتا ہے اور انہیں گمراہی پر مجبور کرتا ہے, لیکن جب قیامت قائم ہوگی اور شیطان کو بھی حاضر کیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے بھی اے لوگوں تم سے سچا وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا, لیکن میں نے وعدہ خلافی کر لی اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اتھارٹی بھی تو نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا, لہذا تم مجھے بلیم نہ کرو, مجھے الزام نہ دو, الزام دینا ہے تو اپنے آپ کو الزام دو. اور یہ بڑی اہم حقیقت ہے کہ جس کا ذکر اگلی سورت میں انشاءاللہ آئے گا سورہ ہجر میں, کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے مہلت مانگی تو صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بتا دیا کہ یاد رکھنا انا عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی الا من اتبع کا من الغاوین, سوائے ان کے کہ جو گمراہی میں خود ہی تیری پیروی کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں بہت خوبصورت الفاظ میں تلقین کی گئی ہے, قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال, کہہ دو میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور اس چیز میں سے خرچ کریں جو ہم نے عطا کیا ہے, چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی, اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے, وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام, اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, اس لیے کہ اے رب ان بتوں نے لوگوں میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا, فمن تبعنی فانہ منی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ایک خوبصورت بیان ہے. ایک باوصول آدمی جو ہے وہ اور ہوتا ہے, لیکن عظیم آدمی اس سے بہت اونچے مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف باوصول انسان ہی نہیں, ایک عظیم انسان تھے. اب اصول کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا جو میری پیروی کرتا ہے میں اسے اون کرتا ہوں, وہ میرا ہے, اور جو میری پیروی نہیں کرتا, میری نافرمانی کرتا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دی گریٹ ڈزنٹ سے دیٹ. کیا فرمایا کہ فمن تبعنی, بس جو میری پیروی کرے, فہو منی, وہ میرا ہے, ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے, فإنک غفور رحیم, تو ربا تو بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. پھر آگے جا کر ان کی اس مناجات کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو اور اس کی والدہ کو اس چٹیل میدان میں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی سبزہ ہے چھوڑ دو, تو ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے نکلے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ اے ہمارے رب, میں اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ رہا ہوں جو تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس ہے, تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, تو ربا لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف پھیر دے, ورزقہم من الثمرات, اور انہیں ہر طرح کے پھلوں سے نواز, لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں. مزید فرمایا کہ اے اللہ, تو جانتا ہے وہ سب کچھ جو ہم دل میں مخفی رکھتے ہیں اور جو ہم اپنی زبان سے اعلانیہ کہتے ہیں, اور آسمان اور زمین کی, اور زمین و آسمان کی کوئی شے تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے, اور میرا رب بڑا دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کہ اے میرے رب, مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا, اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا, اور میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولی والدی, اور مجھے بھی بخش دے, اور میرے والدین کو بھی, اور تمام مسلمانوں کو, اس دن جب حساب قائم ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.